نعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لك يا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان، وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصب حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم صلوات. عزاداران مظلوم کربلا، مسلسل گفتگو آپ کی خدمت میں بعنوان قرآن و عطرت یا قرآن و اہل بیت علیہ السلام جاری و ساری ہے، اور امر اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام، عظمت اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کو بیان کرنے کی کوشش جاری و ساری ہے. پروردگار عالم نے اپنے بندوں کو نعمت وجود سے سرفراز فرمایا. انسان حادث ہے، نہیں تھا اور پیدا ہوا، کچھ نہیں تھا اور پروردگار عالم نے اسے خلق کر کے چھوڑا نہیں، کچھ نہیں تھا خلق کیا اور اس کے بعد سب کچھ عطا کر دیا. اور سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، قرآن کریم کی آیت یہ کہتی ہے، انسان ہے حضرت انسان، ہم نے ہر چیز کو تیرے لیے جو کچھ زمین اور آسمانوں میں ہے اسے تیرے لیے مسخر کر دیا، تیرے کنٹرول میں دیا. اور یقیناً اس کنٹرول کی ایک باؤنڈری بھی پروردگار عالم نے ڈیفائن کر دی ہے. لیکن عزیزان محترم، سب کچھ خلق کیا انسان کے لیے اور انسان کو خلق کیا اللہ لیعبدون اپنے لیے، سب کچھ خلق کیا انسان کے لیے اور انسان کو خلق کیا اپنے لیے. کہا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تعبد عبدیت، اس کی بارگاہ میں سر تسلیم کو خم کر دینا، یہ اتنی ضروری شے ہے کہ یہ سمجھ لیجئے کہ پروردگار عالم چاہتا کل ساری نعمتیں عنایت کرنے کے بعد بس ایک چیز چاہتا ہے اور وہ یہ ہے اللہ لیعبدون، میری بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤ، سر تسلیم کو خم کر دو اور تسلیم اور تعبد کے ساتھ میری بارگاہ میں چلے آؤ، جو میں کہتا چلا جاؤں اس پر عمل کرتے چلے جاؤ. یہی وجہ ہے کہ جب ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ انسان کا مقصد تخلیق کیا ہے تو مختلف جوابات ملتے ہیں. اس میں कोई क्या बयान करता है, कोई क्या बयान करता है, जितनी जुबानें और जितने उकूल और जितनी अकलें हैं उतने जवाब आपको मिलेंगे। लेकिन अगर खुलासा किया जाए तो सरनामा कलाम में जिस आया वाफी हिदायत की तिलावत का शरफ हासिल किया गया उसमें सिमट कर वो जिस्ट दे दिया गया है कि इंसान का मकसद तखलीक क्या है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वमई युद्ध अल्लाह व रसूल हो, जो अल्लाह की इताअत करे और जो उसके रसूल की इताअत करे, फहुलाई का मालजीना अन अमल्लाहु अलैहिम, तो परवरदिगार आलम उसे उन लोगों के साथ रखेगा जहन्नम जन्नत में कि जिन पर परवरदिगार आलम ने अपनी नेमतों को नाजिल फरमाया है। लेकिन अजान मोहतरमी, जो रब्बे जुलजलाल ने खल करके छोड़ा नहीं, सबसे बड़ी नेमत, जो नेमतों में से एक बहुत बड़ी या सबसे बड़ी नेमत है, वो है नेमत हिदायत, हादी की नेमत, इमाम की नेमत, मारिफत ईमान की नेमत, ईमान इमाम। अच्छा, इंसान को परवरदिगार आलम ने दो अंदाज से हिदायतें इनायत की हैं। अब जाहिर सी बातें, बात मुकदमाती है तो थोड़ा सा साथ दीजिएगा, फिर हम अपने मौजू पर आ जाएंगे जो आज आपकी खिदमत में बयान करने का इरादा है। परवरदिगार आलम ने दो तरह से हिदायत की अपने बंदों की। एक हिदायत उसकी फितरत की कर रखी है, और जो इंसान को कहते हैं ना कि एक बिल्ट इन परवरदिगार आलम ने सॉफ्टवेयर उसके अंदर इंस्टॉल किया था, और वो सॉफ्टवेयर बाय डिफॉल्ट उसके अंदर पहले से, जैसे हमारे फोन्स में फर्मवेयर होता है, फर्मवेयर इंस्टॉल होता है पहले से, उसकी कुछ प्री डिफाइंड वैल्यूज होती है कि जो बहुत जरूरी होती है उसके वर्क करने के लिए, मोबाइल के ऑन होने के लिए एटलीस्ट। तो परवरदिगार आलम ने एक हिदायत की उसकी फितरत की, और एक हिदायत अकल की। हिदायत फितरत क्या है, और ये परवरदिगार आलम ने इंसानों के साथ साथ हैवानों की भी फितरत की हिदायत कर रखी है। मिसाल इंसानों में भी मिलेगी, हैवानों में भी मिलेगी। हैवानों की पहले मिसाल आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं। जो मुर्गी होती है उसका बच्चा जब पैदा होता है, जैसे ही पैदा होता है दौड़ना शुरू कर देता है, यहां वहां भागना शुरू कर देता है, फौरन उसमें ताकत आ जाती है। और न सिर्फ ये कि दौड़ना शुरू कर देता है, बल्कि उसे ये बात भी मालूम है कि मैंने बिल्ली से दूर रहना है वरना ये मुझे खा जाएगी। ये हिदायत उसको किसी ने दी नहीं है, समझाया नहीं है, ये परवरदिगार आलम ने उसकी फितरत में रखा है, उसके मिजाज, उसकी तबीयत, उसके नेचर के अंदर पहले से मौजूद है, यानी उसकी फितरत की हिदायत है। बिल्कुल उसी तरह से कि जिस तरह से मछली का बच्चा जब पानी के अंदर पैदा होता है तो वो पहले किसी स्विमिंग की ट्रेनिंग क्लासेस में नहीं जाता, तैरना सीखने के लिए पहले वो क्लासेस, क्रैश कोर्स नहीं अटेंड करता है, बल्कि जैसे पैदा होता है, जिस लहजे पानी के अंदर शिकम माही से बाहर आता है, तैरना शुरू कर देता है। ये तैरना उसका रब्बे जुलजलाल की, उसकी फितरत की हिदायत है। तो जहां परवरदिगार आलम ने हैवानों की हिदायत फितरत कर रखी है, उसी तरह से इंसान की भी फितरत की हिदायत है। और इंसान की फितरत की हिदायत जो कि उसकी हयात की अलामत और निशानी है, वो ये है कि दुनिया में आने के बाद और कुछ नहीं करता, बस ये काम करता है कि रोता चला जाता है। अगर डॉक्टर भी देखते हैं कि ये रो नहीं रहा है तो उसे जिंदा डिक्लेयर नहीं करते हैं। तो गोया ये रोना इंसान की जिंदगी की अलामत है, उसकी फितरत की परवरदिगार आलम ने ये हिदायत रखी है कि जब भूख लगती है तो माँ को मुतवज्जे करने के लिए रोता है, जब बेचैन होता है तो माँ को मुतवज्जे करने के लिए रोता है। अब अगर कोई तुझे रोता हुआ नजर आए तो ये न समझना कि फितरत से हट के कोई काम कर रहा है, बल्कि तुझे समझना है तो अपनी फितरत को दोबारा चेक कर लेना कि वो फितरत के मुताबिक कर रहा है, तुझे फितरी काम क्यों समझ नहीं आ रहा है। और परवरदिगार आलम था, उसकी मर्जी थी, चाहता तो ये रख देता कि जब बच्चा भूख लगती उसे जोर जोर से हंसना शुरू कर देता, कहका लगाना शुरू कर देता। भाई परवरदिगार है, उसकी मर्जी है, उसी का खल किया हुआ ये सारा निजाम है। चाहता ऐसा कुछ कर देता कि बच्चा जब उसे भूख लगती तो जोर जोर से गिगल्स करने लगता, कहकहे लगाना शुरू कर देता। लेकिन नहीं, अल्लाह ने उसके उसकी फितरत में रखा है कि रोएगा। और ये अंदाज, ये जो रोना है ना, ये कोई मामूली शय नहीं है। हम अभी उसका फलसफा भी आपकी खिदमत में अर्ज कर देता हूं। अच्छा, यही फलसफा, यही वजह है, ये नहीं कह रहा मैं, बात को समझाने के लिए ये भी एक रीजन हो सकता है कि जब हम यहां से उतरते हैं और रोड पर जाते हैं तो गली के कोने पे अगर कोई खड़ा हंसता हुआ नजर आएगा तो शायद ही हम उसकी तरफ जाएं, बल्कि उसको इग्नोर करके आगे बढ़ जाएंगे कि नहीं मालूम ये मेंटली स्टेबल और नॉर्मल है या नहीं है। लेकिन अगर कोई गली के कोने पे खड़ा रो रहा हो, हमारा दिल में जरूर एक बार ख्याल आएगा, सिक्योरिटी इश्यूज को एक तरफ रखते हुए दिल में ख्याल जरूर आएगा कि मैं जाके पूछूं तो सही, बेचारा रो क्यों रहा है। हंसते हुए शख्स की तरफ हर कोई नहीं जाता, लेकिन रोते हुए तो हर कोई पूछता है। लिहाजा परवरदिगार आलम ने रोना ही खास रखा और बहुत सारी वजूहतें रोने की फितरत के अंदर रखने के लिए, लेकिन रब्बे जुल जलाल ने फितरत की हिदायत के साथ जब अकल की हिदायत की बारी आई है तो ये जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हदीसे सकलैन है कि इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन, रसूल की जाते मुबारक पर एक दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद, ये जो फरमाया इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन किताब अल्लाह व इतरती अहले बैती मा इन तमस्सक्तुम बिहिमा लन तज़िल्लु, ज़लाल का शिकार नहीं होंगे, गुमराही का शिकार नहीं होंगे। गुमराही अपोजिट है हिदायत की, गुमराही अपोजिट है हिदायत की। लिहाजा अगर हिदायत चाहिए तो आना पड़ेगा कुरान की तरफ भी और अहले बैत की तरफ भी। लिहाजा जो शय अक्ल की हिदायत के लिए रब्बे जुल जलाल ने रखी वो दो है, एक कुरान और एक अहले बैत, और ये दोनों ऐसी बराबर की वजनी चीजें हैं। जब भी कुरान की आयतें पढ़ोगे तो उसमें जलवा तुम्हें अहले बैत ही की सीरत में नजर आएगा, जब अहले बैत अथार की जानिब जाओगे तो वो कुरान करीब की आयतें पढ़ पढ़ कर तुम्हें उसकी दलीलें बयान करेंगे, उसकी तफसीरें बयान करेंगे, ये ऐसे जुड़ी हुई है। लेकिन अजान मोहतरम एक है हिदायत अकल की, एक है हिदायत फितरत की। सरनामा कलाम में जो हमने आपकी हिदमत में आया वाफी हिदाया की तिलावत का शरफ हासिल किया, वाफी हिदाया मतलब बहुत ज्यादा हिदायत वाली आयत, वाफी भरी हुई, फुल ऑफ हिदायत, फुल ऑफ गाइडेंस। क्या कह रही है? सूरह निसा की आयत है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमन युतअल्लाह व रसूलहु। अब इसके अंदर पूरा वो जिस्ट मौजूद है, मकसद तखलीक है इंसान का, क्या कि रब्बे जुल जलाल ने इंसान को खल्क क्यों किया, मकसद तखलीक क्या है, अल्लाह की इताअत करे और उसके रसूल की इताअत करे। अगर फैला दीजिए तो पूरी शरीयत है, और अगर समेट लीजिए तो इस आयत के ये दो टुकड़े हैं, वमन युतअल्लाह व रसूलहु फाउलाइका मअल्लज़ीना अन'अमा अल्लाहु अलैहिम, तो फिर जन्नत में हम उन्हें उन लोगों के साथ रखेंगे जिन पर अल्लाह ने अपनी नेमतों को नाजिल किया। ठीक, अब ये जो अन'अमा अल्लाहु अलैहिम, इसको आप जोड़िए सूरह फातिहा के अंदर, परवरदिगार इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन'अमता अलैहिम, परवरदिगारा मैं उन लोगों का रास्ता चाहता हूं कि जिन पर तूने अपनी नेमतों को नाजिल किया। अगर उन लोगों के साथ हो जाना चाहते हो जिन पर अल्लाह ने अपनी नेमतों को नाजिल किया तो क्या करना है? अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो। तो वो कौन है जिन पर परवरदिगार आलम ने अपनी नेमतों को नाजिल किया? बहुत सारे हैं, हर इंसान पर अल्लाह ने अपनी नेमत को नाजिल किया, लेकिन एक ऐसी हस्ती है कि जिस पर और जिसकी उम्मत पर जब इस दुनिया की सबसे बड़ी नेमत को नाजिल कर दिया तो कुरान करीम के अंदर फरमाया अल्यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुम अल-इस्लाम दीना, आज के दिन मैंने नेमतों को तुम पे तमाम कर दिया, तमाम नेमत विलायत अलीब ने अभी तालिब अलैहिस्सलाम। लेकिन अजान मोहतरम मैं बात को और आगे ले जाना चाह रहा हूं और आपकी खिदमत में कुछ अर्ज करना चाह रहा हूं, और वो बात क्या है? बात यह है कि माना यह हुआ कि अगर इंसान अल्लाह की और रसूल की इताअत कर ले तो गोया वो फौज अजीम तक पहुंच जाएगा, रब्बे जुलजलाल की रिजाओं तक पहुंच जाएगा, उसकी मर्जी तक पहुंच जाएगा। ठीक है, अच्छा, जब रसूल की इताअत होगी उसी में आले रसूल की इताअत पोशीदा है कि रसूल यही फरमाते रहे कि इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन मवद्दते कुर्बा, मेरी अहले बैत, मेरा हुसैन, मेरा अली। अगर कोई शख्स ये कहता है कि मुझे अल्लाह की भी इताअत करनी है और उसके रसूल की भी इताअत करनी है, और कभी अगर कोई ये कह दे कि भाई अगर अल्लाह किसी महीने ये कह दे कि नहीं इस साल माह रमजान के रोजे नहीं, इस साल ज़िलहज्जा के रोजे रखने, अल्लाह कह रहा है کہ ذی الحج کے روزے رکھنے, رسالت میں آپ کہہ رہے نہیں ماہ رمضان ہی کے روزے رکھنے. اگر کبھی کسی سال ایسے ہو جائے کہ حج کے بارے میں کہا جائے کہ ذی الحج میں نہیں ہوگا, رب سجلال کہے رجب میں ہوگا اور رسالت میں آپ کہیں کہ ذی الحج ہی میں ہوگا, پھر کیا کریں گے؟ کیونکہ اللہ کی بھی اطاعت کرنی ہے اور اس کے رسول کی بھی اطاعت کرنی ہے, دونوں اطاعتیں ضروری ہیں. تو کیا کبھی اگر ایسا ہو جائے آپ کہیں گے مولانا صاحب یہ آؤٹ آف کوشچن باتیں, امپوسیبل باتیں. امپوسیبل بات اس لیے ہے کہ اللہ اور محمد مصطفیٰ کی باتیں الگ اس لیے نہیں ہو سکتی کہ رب ذوالجلال مجھ اور آپ سے براہ راست بات ہی نہیں کرتا ہے. جب بات کرتا ہے محمد مصطفیٰ کے وسیلے سے بات کرتا ہے, جب بات کرتا ہے پروردگار اپنے بندوں سے, جب بھی بات کرتا ہے تو بات محمد مصطفیٰ کے وسیلے سے کرتا ہے. اور انسان اب یہ دیکھیے کہاں کہاں تک انسان کو پروردگار عالم نے شرف بخشا ہے. یہ حضرت انسان بو علی سینا ابن سینا, ابن سینا ایک بڑے عالم گزرے اور انہوں نے انسان اور حیوان کے درمیان فرق جو ہے فروق ڈفرنسز ان کو جمع کیا ہے اپنی کتاب کے اندر, اور بہت ساری چیزیں انہوں نے لکھی ہے کہ حیوان منصوبہ پلاننگ نہیں کرتا, انسان پلاننگ کرتا ہے. حیوان چیزوں کو کوریلیٹ کر کے کوئی نتیجہ نہیں نکالتا, انسان کوریلیٹ کرتا ہے نتیجہ نکالتا ہے. بہت سارے معلومات کو جمع کرتا ہے اور اس علم تک پہنچ جاتا ہے جو اسے جانتا نہیں ہے, یعنی مجبور تک پہنچتا ہے معلوم کے ذریعے سے. یہ انسان کا کمال ہے, اس کی عقل کو پروردگار عالم نے کس طرح سے رکھا ہے. لیکن یہ چیز حیوانوں میں نہیں ہے, یعنی انسان کوریلیٹ کرتا ہے چیزوں کو, گیدرڈ نالج کو جوائن کرتا ہے, کوریلیٹ کرتا ہے اور ایک نئی نالج ڈسکور کر لیتا ہے, ڈسکور کر لیتا ہے. ٹھیک ہے, یہ انسان کے اور حیوان کے درمیان کے فرق ہیں جو ابو ابن سینا نے اپنی کتابوں کے اندر لکھے. ان میں سے ایک فرق یہ لکھا ہے کہ اللہ نے انسان کو یہ شرف اور یہ کرامت بخشی ہے کہ پروردگار عالم نے حیوان کو تو اس کے رزق کے سامنے جھکایا ہے. حیوان جھکتا ہے اپنے رزق اور اپنے کھانے کے سامنے, جھکتا ہے کھانے کو, اپنا منہ جھکاتا ہے اپنے کھانے کے اوپر, اپنے رزق کے اوپر, اور جھک کے اٹھا کے کھا لیتا ہے. لیکن رب ذوالجلال نے انسان کو سر بلند رکھا اور اس کو اپنے کھانے کے سامنے, رزق کے سامنے بھی نہیں جھکایا ہے, بلکہ یہ کہا ہے کہ ہاتھ سے اٹھاتا جا اور کھاتا جا, ہاتھ سے اٹھاتا جا اور کھاتا جا, سر جھکائے گا نہیں, تو سر بلند رہے گا, اس لیے کہ تو انسان ہے, اشرف المخلوقات ہے. تو وہ رب ذوالجلال جو یہ پسند نہ کرے کہ اپنی غذا کے سامنے جھک جائے, اگر وہ غیر خدا کے سامنے جھک جائے, غیر خدا, ابھی غیر خدا کی جانب ہم نہیں جا رہے, لیکن وہ کہ جو بارگاہ الہی تک پہنچانے والے نہیں ہیں ان کی طرف اگر جھک جائے. ٹھیک, اچھا, تو پروردگار عالم نے انسان کو یہ کرامت بخشی جو حیوان کو نہیں. تو اے رب ذوالجلال جب تو نے انسان کو اتنی عزت دی ہے, اتنی عزت بخشی ہے, اتنا شرف دیا ہے, اتنی کرامت دی ہے, تو یہ کیوں نہیں کرتا کہ کھانا اس کے سامنے پلیٹ میں لا کے رکھا جائے اور وہ کھانا ایک ایک نوالا بن کے اڑتا جائے اور اس کے منہ تک پہنچتا جائے؟ توجہ رکھیے گا, ایسا کیوں نہیں کر دیتا؟ تو والا کلی شیئن کبیر ہے. پروردگار عالم کہتا ہے کہ دیکھو سر بلندی بھی کم نہیں ہونے دوں گا, اس کی عزت اور شرف کو بھی کم نہیں ہونے دوں گا, لیکن یہ بھی نہیں کروں گا کہ کھانا خود بخود اڑ کے اس کے دہن میں اور اس کے منہ میں چلا جائے, بلکہ ہاتھوں سے اٹھاتا جا, لکما بناتا جا, نوالا بناتا جا اور کھاتا جا, ہاتھوں سے اٹھاتا جا اور کھاتا جا, ہاتھوں سے اٹھاتا جا اور کھاتا جا, تاکہ نوالے نوالے پہ وسیلے کا محتاج رہے. پروردگار عالم بتا رہا ہے انسان کو کہ دیکھو تمہاری زندگی واسطوں وسیلوں کے بغیر ادھوری ہے, آگے نہیں بڑھ سکتے. اگر انسان کہے کہ مجھے آج کسی بھی شے کا وسیلہ اختیار نہیں کرنا ہے, تو جہاں بیٹھا ہوا ہے وہیں بیٹھا رہ جائے گا, اٹھ کر دوسرے مقام تک بھی نہیں جا سکتا, اس لیے کہ پاؤں کا وسیلہ تو پھر بھی استعمال کرنا پڑے گا. تو یہ صرف اور صرف اس میں نہیں ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں میں, بلکہ انسان کی پوری زندگی وسیلے کی بے ساخیوں پر ایسے ٹکی ہوئی ہے کہ مثال سن لیجئے, انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں آنکھوں سے دیکھتا ہوں, حالانکہ دیکھتی دراصل آنکھیں نہیں ہیں, دیکھتی عقل ہے. آنکھیں عقل کو وہ سگنلز پہنچاتی ہیں, لائٹ سگنلز, کلر سگنلز. زبان, انسان سمجھتا ہے کہ زبان چکھ رہی ہے, لیکن یہ ٹیسٹ بڈز ہیں, कि जो सिग्नल्स पहुंचाते हैं अकल को, और फिर अकल उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके नतीजा निकाल के समझ लेती है कि जो खाया है वो मीठा था, खट्टा था, कड़वा था, नमकीन था। परवरदिगार आलम ने इंसान को ये जो दो हाथ दिए, इंसान समझता है कि मेरे हाथ उठाते हैं, या मेरे हाथ, इंसान ये समझता है कि मैं हाथों से ये जो लम्स करके चेक कर लेता हूं कि गर्म है, ठंडा है, सख्त है, नरम है, गीला है, सूखा है, ये हाथ नहीं, दरअसल हाथों के अंदर मौजूद वो छोटे छोटे पोर्स है कि जो अकल को सिग्नल्स देते हैं, फैसला अकल करती है, महसूस अकल करती है। इंसान समझता है कि मेरे कान सुन रहे हैं, सुनते कान नहीं है, सुनती अकल है, कान पे मौजूद हड्डियों के अंदर मौजूद छोटे छोटे सुराख वो सिग्नल्स दिमाग को प्रोवाइड करते हैं कि जो सुन के प्रोसेस करके फैसला करते हैं। लिहाजा इंसान देखता है आंख के जरिए, सुनता है कान के जरिए, सूंघता है नाक के जरिए, बोलता है होठों के जरिए, महसूस करता है और उठाता है चीजों को हाथों के जरिए, चलता फिरता है पांव के जरिए। तो इंसान का ये छोटा सा जिस्म जब बगैर वसीलों के न चल सके, तो ये अल्लाह की शरीयत, ये अल्लाह का निजाम, ये अल्लाह की दुनिया बगैर वसीलों के कैसे चल जाएगी?
नारे
और मजीद इसको आप आगे बढ़ाइए। इंसान देखता है आंखों के वसीले से, सूंघता है नाक के वसीले से, बोलता है होठों के वसीले से, सुनता है कान के वसीले से, चलता है पांव के वसीले से, उठाता है हाथों के वसीले से, चबाता है दांत के डेंचर्स के जरिए से, ऊपर वाला स्ट्रक्चर, नीचे वाला स्ट्रक्चर, चबाता है दांतों के जरिए से, देखता है आंखों के जरिए से। तो ये सारे वसीले हैं इंसान की बॉडी के अंदर। इंसान देखता है दो आंखों से, सुनता है दो कानों से, उठाता है दो हाथों से, चलता फिरता है दो पांव से, बोलता है दो होठों से, सूंघता है नाक के दो नोस्ट्रिल के होल से, चबाता है दांत के दो डेंचर से। तो सारी जिंदगी दोहरे वसीले को इख्तियार करने वालों, कयामत में सिर्फ कुरान लेकर ना आ जाना, कुरान के साथ साथ जो दूसरा वसीला है यानी कि अहले बैत, वो भी साथ लेकर आना।
اللهم صل على محمد وآل محمد।
ये रब्बे जुल जलाल ने इशारे रखे इंसान की जिंदगियों के अंदर। कुरान करीम की एक आयत है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाह, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। वसीले के बारे में जो उलमाए किराम ने बहसें की है, तो इस आयत के अंदर जितने अकवाले उलमाए तफसीर है, यानी जो एग्जेजेसिस ऑफ कुरान बयान करने वाले स्कॉलर्स गुजरे हमारे पास हिस्ट्री के अंदर, उन्होंने जितने अकवाल इस कुरान करीम की आयत के अंदर वसीले को लेके बयान किए हैं, पॉसिबल अकवाल और नजरिया वो तीन ही हैं। नंबर एक, उलमा का एक ऐसा ग्रुप है कि जो ये कहता है कि वसीले से मुराद इस आयत के अंदर ईमान है। दूसरा ग्रुप ये कहता है कि वसीले से मुराद यहां पर अमले साले है। तीसरा ग्रुप ये कहता है यहां पे वसीले से मुराद नमाज है। ये तमाम उलमा, उलमाए अहले बैत अथार, जो उलमाए तफसीर अहले बैत, यानी जो अहले बैत अथार अलैहिस्सलाम के मसलक के जो उलमा, उनकी बात अभी नहीं कर रहा हूं। लेकिन अज़ान मोहतरम, ये तीनों ही अकवाल खुद इस आयत ही के जरिए से निगेट हो जाते हैं, खुद इस आयत के जरिए से निगेट हो जाते हैं कि ये जो तीनों अकवाल हैं, ये तीनों वैलिड नहीं है, इसलिए कि खुद इनकी रद्द में ये आयत पेश की जाएगी कि वसीले से मुराद ना ईमान है। क्यों? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, آیت میں کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لے، چلے میں پوری آیت کا پہلے ترجمہ پیش کرتا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لا چکے، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، تقوی اور ہے، ایمان اور ہے، وسیلہ اور ہے۔ اچھا اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ ایمان مراد ہے تو یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو آلریڈی ایمان لا چکے ہو، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، عمل صالح جو دوسرا نظریہ ہے، دوسرے گروپ والوں کا نظریہ ہے، عمل صالح یہ تقوی میں آ گیا۔ تو جب ایمان لے آئے اور جب تقوی پہ عمل کر لو، صاحب تقوی بن جاؤ، تو عمل صالح بھی ہو گیا، ایمان بھی ہو گیا۔ اب کہا جا رہا ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ، ان وسیلوں کو تلاش کرو جو اللہ نے رکھے ہیں، وسیلے بنانے کا حکم نہیں دیا ہے، وسیلے رکھے ہیں، تلاش کرنے کا حکم دیا ہے۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، ڈھونڈو ڈھونڈو، تلاش کرو ان وسیلوں کو کہ جو پروردگار عالم نے رکھے خود تک پہنچنے کے اور پہنچانے کے اپنے بندوں کو۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ اور اگر نماز کی بات کرتے تو امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، پورا ایک ان کا قصیدہ ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی شان میں، اور وہ کیا کہتے ہیں، من لم یصلی علیک لا صلاۃ لہ، اے محمد و آل محمد، جس نے آپ پر درود نہ بھیجا اس کی نماز ہی نہ ہوئی۔ کون کہہ رہی ہے؟ من لم یصلی علیک علیکم، من لم یصلی علیک نہیں ہے، من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، یعنی علیک ہوتا تو شاید ہم کہہ سکتے تھے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اکیلے کی بات ہو رہی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کیا کہہ رہے ہیں؟ من لم یصلی علیکم۔ کون سا مسئلہ ہے؟ مسئلہ کے اہل سنت اور ان کے بھی جو چار بڑی فقہ، ان میں سے ایک فقہ فقہ شافعی۔ شافعی کیا فرماتے؟ آل النبی ذریعتی وہم الیہ وسیلتی، کہتے ہیں آل نبی میری ذریعت ہیں، جب میں اپنی کوئی بات رب ذوالجلال تک پہنچانا چاہتا ہوں تو ان کے ذریعے سے پہنچاتا ہوں۔ وہم الیہ وسیلتی، اور یہ وہ ہیں آل محمد جو بارگاہ الہی میں میرا وسیلہ ہے۔ اور اس کے بعد کے جو دو مصرے، اس کا مفہوم یہ ہے، فرماتے کہ کل کو قیامت کے دن میں اپنا صحیفہ یمین، یمین کے اندر اپنا صحیفہ یعنی کہ اپنا نامہ اعمال رائٹ ہینڈ میں حاصل کرنے کے لیے انہی کے نام کا واسطہ دیں گے رب ذوالجلال سے التجا کروں گا کہ پروردگارا میرا نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں نہیں دینا، سیدھے ہاتھ میں دینا۔ وَهُمْ إِلَيْهِ ذَرِيَتِي وَبِهِمْ أَتَوَجَّهُ يَوْمَ غَدٍ بِيَدِ الْيَمِينِ صَحِيفَتِي، کہ میں کل قیامت کے دن انہی کے ذریعے سے رب العزت سے سوال کروں گا، التجا کروں گا۔ تو کیا کہا گیا کہ وَبْتَهُ إِلَيْهِ الْوَسِيلَة، اس تک وسیلے جو رب العزت نے پہلے سے رکھے ان کو تلاش کرو۔ اب آ جائیے، اگر درمیان میں اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام نہ ہو تو کیا حشر ہو جائے؟ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں بیان کر رہے ہیں، ایک درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ فرماتے ہیں ابی بلابا انصاری، بشیر ابن منذر ان کا نام ہے، ابو بلابا کنیت ہے، جو حج اور عمرہ کی سعادت حاصل کر چکے ہیں، انہوں نے مدینہ منورہ کے اندر مسجد نبوی کے اندر جو پلرز ہیں رسول اللہ کی ذریعہ اقدس کے قریب، وہاں پر پلرز کی زیارت کروائی جاتی ہے، بیان کیا جاتا ہے، ہر پلر سے ریلیٹڈ ایک ہسٹری ہے، وہاں پر اسے بیان کیا جاتا ہے۔ ایک استوانہ ایک پلر ہے توبہ کے نام سے، استوانہ تو توبہ، جسے استوانہ ابی لبابہ بھی کہا جاتا ہے، اور دونوں یہ نام ہے کہ جو اس پلر کے اوپر آج بھی سنہری حروف سے نقشے۔ کیا ہوا تھا وہاں واقعہ؟ ابو لبابا بشیر ابن منذر انصاری، بنو قریظہ کے ساتھ جب جنگ ہوئی ہے یہودیوں کے ساتھ، تو رسالت مآب نے ان کا محاصرہ کر لیا۔ محاصرہ کرنے کے بعد انہوں نے ایک صحابی رسول کو بھیجا، جناب سعد ابن معاذ کو، اور بھیجنے کے بعد کہا کہ دیکھیں ان سے پوچھ لیں ایک مرتبہ کہ جنگ کرنی ہے یا سرینڈر کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہمیں حکم چاہیے۔ حکم کس کو بھیجے؟ آپ وہاں پہ جو آپ کے قبیلے کے اندر ابو لبابا بشیر ابن منذر ہیں انہیں ہمارے پاس بھیجے, وہ ہمارے قبیلے کے ہیں, پہلے ہم ان سے بات کریں گے اور ان سے کنفرم کریں گے کہ کہیں کوئی ہمیں دھوکہ نہ دیا جا رہا ہو. یہ گئے اور وہاں جانے کے بعد انہوں نے کچھ ایسے اشارے کیے کہ جن سے وہ سمجھ گئے کہ اب ہمیں یہاں پہ سرنڈر نہیں کرنا ہے. اب یہ پوری تفصیل ہے, اس میں کچھ اختلافات پائے جاتے ہیں, لیکن اتنا ضرور ہے کہ یہاں سے جب وہاں گئے ہیں تو ایک خیانت سرزد ہوئی ابو لبابہ سے, اور اس پہ وہ فوراً پشیمان بھی ہو گئے, اس لیے کہ جناب جبریل امین گئے اور رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کر دیا. کیا بیان کیا؟ کہ جب ابو لبابہ سے پوچھا تو ابو لبابہ نے کوئی جواب نہیں دیا, گلے پہ ایسے رکھ کے ہاتھ اشارہ کر دیا کہ مارے جاؤ گے تم سارے کے سارے. اب جیسے یہ سگنل دیا ابو لبابہ نے, وہ سارے کے سارے الرٹ ہو گئے اور اچھی خاصی یہ سرنڈر کرنے والے تھے اور انہوں نے سرنڈر نہیں کیا, اور بعد میں جو ہوا وہ ہوا. لیکن ابو لبابہ نے کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی, اور فوراً جناب جبریل رسالت میں آپ کے پاس وہی لے کر آئے, اور اب یہ رسول کو شکل ہی نہیں دکھا رہا, اس لیے کہ شرمندہ ہو گیا, نادم ہو گیا. اس نے کیا کیا؟ ندامت کی وجہ سے, شرمندگی کی وجہ سے توبہ کرنے کے لیے اس نے خود کو مسجد نبوی میں ایک پلر کے ساتھ لے جا کے باندھ دیا اور کہا کہ اب نہ میں کھانا کھاؤں گا, نہ میں پانی پیوں گا, نہ آرام کروں گا, اب میں یہاں سے بندھا رہوں گا یہاں تک کہ مجھے معافی مل جائے. پہلا دن گزرا, دوسرا دن گزرا, تیسرا دن گزرا, سات دن گزر گئے, یہاں تک کہ رسالت باپ کو خبر ہوئی اور رسالت باپ سے کہا کہ وہ بے ہوش ہو گیا ہے, اب تشریف لے آئیے. رسالت باپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے, لیکن جب راستے میں مسجد نبوی کی طرف جا رہے تھے تو ایک جملہ رسول نے کہا, اور وہ جملہ ہمارے اور آپ کے لیے بہت بڑا سبق اور عبرت ہے. کہا یہ جو سات دن گزر گئے ابو لبابہ کی توبہ قبول ہونے میں, اگر پہلے ہی دن ابو لبابہ ہمارے پاس آ جاتا تو اتنی تاخیر نہ ہوتی توبہ قبول کرنے میں. لوجد اللہ تواب الرحیم, آیت آئی قرآن کریم کی, اے اللہ کے رسول اگر یہ کبھی کوئی غلطی کر کے, کوئی معصیت کر کے, کوئی گناہ کر کے آپ کی بارگاہ میں آئے اور اگر آپ ان کے لیے استغفار کر دے, لوجد اللہ تواب الرحیم, تو یہ اللہ کو بہت زیادہ معاف کرنے والا, رحم کرنے والا پائیں گے. محمد مصطفیٰ کے وسیلے کو چھوڑ کر براہ راست خدا تک جانے کی کوشش کرتا رہا, توبہ متاخر ہوتی رہی, ملتوی ہوتی رہی, ملتوی ہوتی رہی. اور بس میں نے بات کو سمیٹ لیا, اور آخری ایک جملہ, ایک واقعہ, اور یہ واقعہ بھی میں آپ کو سنی مدرک سے, اہل سنت کی کتابوں سے پیش کرنا چاہتا ہوں. ملا صالح مرتضوی حنفی, حنفی مسلک کے عالم, ملا صالح مرتضوی حنفی نے اپنی کتاب فضائل مرتضوی, فضائل مرتضویہ نہیں, فضائل مرتضوی میں لکھا, فضائل مرتضوی یعنی یہ مرتضوی ان کے لقب کی طرف پلٹ رہا ہے. خیر, فضائل مرتضوی فارسی زبان کے اندر لکھی ہوئی کتاب, اور اس کے اندر انہوں نے یہ روایت لکھی کہ کانا من سنتہ, کانا من سیرتہ علیہ السلام, کانا من عادتہ علیہ السلام, رسول اللہ کی عادت تھی کہ جب بھی کوئی شخص رسول کے پاس اپنی پریشانی لے کر آتا تھا تو رسول یہ فرمایا کرتے تھے, اللہم ارحم علی فلان بحق علی ابن ابی طالب, پروردگارا فلاں پہ رحم فرما, تجھے علی ابن ابی طالب کے حق کا واسطہ ہے, اس کی مشکل حل فرما, اس پر رحم فرما. اب یہ رسول کی سنت تھی, کانا من عادتہ, اس کے معنی یہ ہوئے کہ ایک دو دن کا طریقہ نہیں تھا, یہ رسول کی عادت سنت سیرت تھی, ہمیشہ کا یہ طریقہ کار تھا رسول کا کہ جب بھی کوئی اپنی حاجت لے کے رسول کے پاس آتا تھا رسول یہی فرماتے تھے, اللہم ارحم علی فلان بحق علی ابن ابی طالب, پروردگار اس پر رحم فرما, بحق علی ابن ابی طالب, حق علی ابی, علی ابن ابی طالب کا واسطہ. اب جو آئے بحق علی ابن ابی طالب, جو آئے علی کے وسیلے سے دعا, جو آئے رسول کے پاس علی کے وسیلے سے دعا, تو سننے والوں کے کان پکنا شروع ہو گئے کہ جب دیکھو علی کا واسطہ, جب دیکھو علی کا وسیلہ, جب دیکھو علی کے ذریعے سے دعا طلب کرتے رسول. تو اب نام نہیں ملتے, لیکن یہ کہ ایک نے دوسرے سے کہا تم صبر کرو, اور وہ دن آنے دو کہ جس دن خود علی ابن ابی طالب مشکل میں گرفتار ہوگا, تو جب علی گرفتار ہوں گے تو پھر یا ہمارا نام ہوگا یا تمہارا نام ہوگا. لیکن ایک مرتبہ وہ وقت گزرا, گزرتے گزرتے تقریباً چار سال, تاریخ بیان کرتی ہے, چار سال کا وقت گزرا, اور جب وقت گزر گیا ایک دن مسجد نبوی میں رسول تشریف فرما ہے, مولا کائنات داخل ہوئے اور دور سے کہتے ہوئے آئی یا رسول اللہ علی ابن ابی طالب پریشان ہے, ان کے حق میں دعا فرمائیے. ایک مرتبہ دوسرے نے پہلے کو دیکھا اور یہ دونوں افراد ایک مرتبہ ایک دوسرے کو دیکھتے اور کہتے کہ وہ دن آ گیا, وہ دن آ گیا. یعنی چار سال گزر گئے لیکن بھولے نہیں ہے, ابھی تک بھولے نہیں ہے. جیسے مولا کائنات علیہ السلام آئے, ابھی انتظار کرنے والے لوگ انتظار کر رہے تھے کہ یار کسی کا نام ہوگا یا کسی کا نام ہوگا, لیکن رسالت باپ کی خدمت میں جیسے ہی علی ابن ابی طالب علیہ السلام پہنچے تو رسول نے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھایا اور فرمایا اللہم ارحم علی علی ابن ابی طالب بحق علی ابن ابی طالب. ایک مرتبہ قبول نہ کر پائے, تحمل نہیں ہوا, ہضم نہ کر پائے. ظاہر سی بات ہے فضیلت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہاں ہر ایک کو ہضم ہونا نصیب ہے. یہ تو وہ بیج ہے جو پاک اور زرخیز زمینوں کے اندر پھل دیتا ہے. ایک مرتبہ آئے اور آنے کے بعد رسول سے اپنا درد دل کر دیا, یا درد دل کہیے یا درد شکم کہیے یا درد سینہ کہیے یا درد گھٹنا کہیے. آ کے کہا کہ محمد مصطفیٰ یا رسول اللہ یہ کیا بات ہے, جب دیکھیے بحق علی ابن ابی طالب, جب دیکھیے بحق علی ابن ابی طالب, جب دیکھیے بحق علی ابن ابی طالب, یہاں تک کہ جب علی کی بات ہو تب بھی بحق علی ابن ابی طالب. کہا تم اپنی باتیں کرتے ہو, علی کی باتیں کرتے ہو, ارے جب میں کسی پریشانی میں ہوتا ہوں, جب اپنی دعا کو بارگاہ رب الجلال میں پہنچاتا ہوں تو میں یہی کہتا ہوں بارے لا تجھے علی کا واسطہ مجھے محمد مصطفیٰ کی حاجت. ہر شخص زمانے کا ولی ہو نہیں سکتا اور مظہر اوصاف جلی ہو نہیں سکتا. مت تول اسے عقل کی میزان میں وائز, جو عقل میں آ جائے علی ہو نہیں سکتا. بس اذان محترم, بات کو ہم نے یہاں پہ روکا ہے اس لیے کہ بیان کرنے کے لیے کچھ عرائض اور تھے, اب انشاءاللہ بشرط حیات و توفیق کچھ عرائض کل آپ کی خدمت میں اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد سے پیش کیے جائیں گے. پروردگار نے یہ گھرانہ جو اہل بیت اطہار کا گھرانہ رکھا ہمارے لیے, یہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے, سب سے بڑی نعمت, اور اس کے شواہد قرآن کریم کی آیتوں میں بھی ہیں اور اہل بیت کی روایتوں میں بھی ہیں. کہ چھٹے امام سے آ کر پوچھا کہ جو نعمت عظمیٰ ہے وہ کون سی ہے, مگر عزیزان محترم چوتھے امام جتنے بھی منازل سے گزرتے تھے نا, ایک جملہ آپ کو بار بار مولا سجاد علیہ السلام کے خطبوں میں نظر آئے گا, نحن الوسیلۃ العظمیٰ والشفاعۃ الکبریٰ, ہم ہی اللہ کی سب سے بڑی وسیلہ ہے اور اس کی سب سے بڑی شفاعت ہم ہیں. مگر عزیزو وہ بیمار امام کے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں, پاؤں میں بیڑیاں ہیں, کلے میں خاردار توک ہے, کسی نے سوال کیا کہ مولا مختار وہ بھی دربار میں آیا تھا مگر جب آئے تھے مختار تو سر جھکا ہوا نہیں تھا, سینہ تنا ہوا تھا, مگر آقا بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ جب آپ دربار میں آئے تو گردن جھکی ہوئی تھی, سر جھکا ہوا تھا اور نظریں بھی جھکی ہوئی تھی. ایک مرتبہ مولا سید سجاد علیہ السلام کہتے ہیں پوچھنے والے تو نے انصاف نہ کیا, جب مسلم گئے تھے دربار میں, جب مختار گئے تھے دربار میں, تو وہ اکیلے تھے, بیویاں ساتھ نہیں تھی. میں سید سجاد جب دربار میں آیا ہوں, جب بازاروں سے گزرا ہوں, تو نبی کی بیٹیاں, علی کی بیٹیاں بازاروں میں, درباروں میں میرے ساتھ ہیں. عزیزو, آپ نے یہ سنا کہ جب جہاں جہاں علی اکبر علیہ السلام کے سر والا نیزہ بڑھتا تھا, وہیں پہ سر امام حسین علیہ السلام مڑ جایا کرتا تھا. مگر عزیزو, یہ سارے سر وہ تھے کہ جو تھے تو روکے نیزہ پر. ایک سر ایسا تھا ابو الفضل العباس کا کہ جو بار بار روکے نیزہ سے گر جایا کرتا تھا. یا عباس کا سر بار بار گر جایا کرتا تھا اور اسے رسیوں سے باندھ کے گھوڑے کی گردن میں ڈالا گیا. جب بھی گھوڑے کے پاؤں سے ٹکراتا تھا یہ سر زخمی ہو جاتا تھا. یا عباس کا سر ایسے زخمی ہوا, یا زینب کبریٰ کا سر زخمی, کہ جب کبھی کوئی لانے والا چادر دے جاتا تھا, ارے کوئی لعین نیزے کی یعنی چپو چپو کے, ارے علی کی بیٹی کے سر سے. عزیزو, بیان کرنے والے ذاکر کو خواب میں آ کے سرکار ابو الفضل علیہ السلام نے یہی تو کہا تھا, اے بیان کرنے والے تو میری مصیبت کو کیوں بیان نہیں کرتا. بیان کرنے والا ذاکر کہتا ہے, مولا میں آپ کی مصیبت کا احوال پختہ ہوا تھا. مولا نے ارشاد فرمایا, عالم خواب میں پڑھنے والے بتایا کر کہ جب بھی کوئی شہید زخمی ہو کے زمین پر گرتا تھا, ارے ہاتھوں کا سہارا لیا کرتا تھا, مگر جب میں گرا تو دونوں بازو کٹ چکے تھے. حاضر, یہ عباس کی مصیبت ہے یا عباس کی بہن بنت علی ثانیہ زہرا؟ جب بھی کوئی بچہ پشتے ناکا سے گرتا, زینب خود کو گرا لیا کرتی تھی, مگر ہے ہاتھوں کا سہارا کیسے لیتی؟ پسے پشت لسن سے بندھے ہوئے تھے. مگر ہاں جی, جو ایک آخری جملہ چھوٹی شہزادی کی مصیبت کا سن کے اور اس کے بعد دو آنسو بہا کے رومال سیدا, عزیزو ایک بچی ہے جو بار بار گر جاتی ہے, ارے جب بھی یہ چار سالہ یتیم حسین گرتی ہے قافلہ رک جاتا ہے, اس لیے کہ حسین کے سر والا نیزہ زمین میں گر جاتا ہے. جب تک سکینہ نہ آئے گی حسین والے نیزے کو آگے بڑھنا نہ ملے گا. ایک مرتبہ سمر نے جب آخری مرتبہ بی بی زینب لے کر آئی ہے نا اس چار سالہ یتیما قیدر بچی کو, تو سمر نے کہا, اب دیکھنا اے میرے لشکریوں, اے سپاہیوں, اب میں نے ایسا انتظام کر دیا ہے کہ اب تمہارا بچی یہ زمین پہ نہیں گرے گی. یہ کہہ کے اپنے سامان سفر سے رسن کو نکالا, بچی کو پسے پشت لٹایا, لسیوں سے ناکے کی پشت بباتا. ارے جب یہ ناکہ چلتا بچی کی پشت زخمی کرتا.